أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
ترجمہ: اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے. خلاصہ تفسیر: اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر اور اطاعت کی تحریک ہو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص خاص برتاؤ میں تمام جہان والوں پر فوقیت دی تھی. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کو ایک بڑے حصہ مخلوق پر فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانے کے لوگوں پر. فائدہ: اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے. اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، جبکہ خود اس شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی. فائدہ: آیت میں جس یوم کا ذکر ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے. مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی کے ذمے نماز روزہ کا مطالبہ ہو، اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باک کر دیا جائے، اور معاوضہ یہ کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا لاوے. سو دونوں باتیں نہ ہوں گی. اور بدون ایمان کی سفارش قبول نہ ہونے کو جو فرمایا ہے، تو اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسوں کی خود سفارش ہی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو، اور طرفداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے زبردستی نکال لاوے. غرض یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں، بدون ایمان کے کوئی طریقہ بھی نہ ہوگا.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
ترجمہ: اور یاد کرو اس وقت کو جب رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. خلاصہ تفسیر: اوپر جن خاص برتاؤں کا حوالہ دیا ہے، اب یہاں سے ان کی تفصیل بیان کرنی شروع کی. پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو لوگوں کے آبا و اجداد کو متعلقین فرعون سے، جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری دل آزاری کے، گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد ذکور کے، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو لڑکیوں کو کہ زندہ رہ کر بڑی عورتیں ہو جائیں, اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا ایک بڑا بھاری امتحان تھا. فائدہ, کسی نے قرآن سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی, اس لیے اس نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا اس لیے ان سے کچھ تعرض نہیں کیا. دوسرے, اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے ماما گری اور خدمت گاری کا کام لیتا تھا, سو یہ عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے تھی. اور اس واقعے سے یا تو یہ ذبح و قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے, اور یا رہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے. اور اس واقعے سے یا تو یہ ذبح و قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے, اور یا رہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے, اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے. اور اس نجات دینے کی تفصیل آگے بیان فرمائی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ترجمہ, اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو, پھر بچا دیا ہم نے تم کو, اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو, اور تم دیکھ رہے تھے. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا, پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد, اور تم ظالم تھے. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا, پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد, اور تم ظالم تھے. خلاصہ تفسیر, اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ شق کر دیا ہم نے تمہارے رستہ دینے کی وجہ سے دریائے شور کو, پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو, اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو ما فرعون کے, اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے. فائدہ, یہ قصہ اس وقت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر ہو گئے اور مددوں فرعون کو سمجھاتے رہے. جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ. راستے میں دریا حائل ہوا, اور اسی وقت پیچھے سے فرعون بھی ماں لشکر آ پہنچا. حق تعالی جل شأنہ کے حکم سے دریا شق ہو گیا, اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا. یہ تو پار ہو گئے, فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا, وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس گیا. اس وقت سب طرف سے دریا سمٹ کر اپنی سابق حالت پر ہو گیا, اور فرعون اور اس کے ساتھی سب وہاں ہی غرق ہو کر ختم ہو گئے. اور وہ زمانہ یاد کرو جبکہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا, ایک مدت گزرنے پر جس میں 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا, پھر تم لوگوں نے پرستش کے لیے تجویز کر لیا گوسالہ کے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد, اور تم نے اس تجویز میں صریح ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی کہ ایسی بیجا بات کے قائل ہو گئے تھے. فائدہ, یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول باز مصر میں واپس آ کر رہنے لگے, یا بقول باز کسی اور مقام پر ٹھہر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے, اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کو اپنا دستور العمل بنائیں. موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر حق تعالی جل شأنہ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ کر ایک مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو, ایک کتاب تم کو دیں گے. آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی, مگر 10 روز مزید عبادت میں مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا. اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کر آیا جو خلوہ معدہ کی تبخیر سے پیدا ہو جاتا ہے پسند ہے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 10 روزے اور رکھیں, اور تاکہ وہ رائے پھر پیدا ہو جائے. اس طرح یہ 40 روزے پورے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے, اور وہاں ایک شخص سامری نامی تھا, اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچڑے کا قالب بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی. اس دن اس بچڑے میں جان پڑ گئی اور جوہلا بنی اسرائیل نے اس کی پرستش شروع کر دی. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ترجمہ: پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی تاکہ تم احسان مانو. خلاصہ تفسیر: پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ پر توبہ کرنے پر درگزر کیا تم سے اتنی بڑی بات ہوئے پیچھے اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے. فائدہ: اس توبہ کا بیان آگے تیسری آیت میں مذکور ہے. اللہ تعالیٰ کی اس توقع رکھنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کو شک تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ درگزر کرنا ایسی چیز ہے کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع کا گمان ہو سکتا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ترجمہ: اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق کو نہ حق سے جدا کرنے والے احکام تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی اور فیصلے کی چیز اس توقع پر کہ تم راہ چلتے رہو. فائدہ: فیصلے کی چیز یا تو احکام شریعہ کو کہا جو تورات میں لکھے ہیں، کیونکہ شروع سے تمام تر اعتقادی اور عملی اختلافات کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یا معجزوں کو کہا کہ ان سے سچے جھوٹے دعوے کا فیصلہ ہوتا ہے، یا خود توریت ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی صفت بھی.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا یہ بچڑا بنا کر، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، پھر متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان. خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنا بڑا نقصان کیا اس گوسالہ پرستی کی تجویز سے، سو تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو. پھر بعض آدمی جنہوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی، بعض آدمیوں کو جنہوں نے گوسالہ پرستی کی قتل کرو، یہ عمل درآمد تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک، پھر اس عمل درآمد کرنے سے حق تعالی تمہارے حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں. فائدہ: یہ اس طریق کا بیان ہے جو ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا، یعنی مجرم لوگ قتل کیے جائیں، جیسا ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل و جان ستانی مقرر ہے، مثلا قتل عمد کے عوض قتل اور ثبوت زنا بالشہادہ پر رجم، کہ توبہ سے یہ سزا ساقط نہیں ہوتی، چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں مورد رحمت و عنایت ہو گئی.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
ترجمہ: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے،
پھر آلیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے. خلاصہ تفسیر, اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ہرگز نہ مانیں گے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے, یہاں تک کہ ہم خود اللہ تعالی کو اعلانیہ طور پر دیکھ لیں. سو اس گستاخی پر تم پر کڑک بجلی کی آ پڑی اور تم اس بجلی کا آنا آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. فائدہ, اس کا قصہ اس طرح ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے توریت لا کر پیش کی کہ یہ اللہ تعالی کی کتاب ہے, تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا اللہ تعالی خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اذن الہی فرمایا کہ کوہ طور پر چلو, یہ بات بھی ہو جائے گی. بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے. وہاں پہنچنے پر اللہ تعالی کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم کو تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی, خدا جانے کون بول رہا ہوگا, اگر خدا کو دیکھ لیں تو بے شک مان لیں, کیونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالی کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا. اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب ہلاک ہو گئے. ہلاکت کے متعلق اگلی آیت میں بیان ہے, ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ترجمہ, پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو. خلاصہ تفسیر, پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے. فائدہ, موت کے لفظ سے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے. ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں, اب وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا ہوگا, مجھ کو اس تہمت سے محفوظ رکھیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ترجمہ, اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من اور سلوا, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. خلاصہ تفسیر, اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان تیہ میں اور خزانے غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس تربخبین اور بٹیرے, اور تم کو اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں, مگر وہ لوگ اس میں بھی خلاف بات کر بیٹھے اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے. فائدہ, دونوں قصے وادی تہ میں واقع ہوئے. وادی تہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں بھی رہ پڑے, اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا. فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو ان کا حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو. بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا. اللہ تعالی نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں و پریشان پھرتے رہے, گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا. یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا. روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ اسی طرح 40 سال سرگرداں و پریشان اس میدان میں پھرتے رہے، اسی لیے اس میدان کو وادی تہ کہا جاتا ہے۔ تی کے معنی ہے سرگردی اور پریشانی کے۔ یہ وادی تی ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من و سلوہ نازل فرما دیا، یعنی درختوں پر تربخبین جو ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہا گیا ہے، اور بٹیریں ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتی نہ تھی، یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا ہے۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ تربخبین کی کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیت قرآنی میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے رات کی اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی، کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے، اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے، اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا، اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس شہر میں اور کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہتے جاؤ بخش دے، تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے قصور، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو۔ خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور یہ بھی حکم دیا کہ اب جب اندر جانے لگو دروازے میں داخل ہونا عاجزی سے جھکے جھکے اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے ہم معاف کر دیں گے تمہاری پچھلی خطائیں، تو سب کی اور مزید بنا اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ فائدہ: بقول حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ قصہ بھی زمانے وادی تیہ کا ہے کہ جب من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنی معمولی کھانے کی درخواست کی، جیسا آگے کی چوتھی آیت میں آ رہا ہے، تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا کہ وہاں کھانے پینے کی اور معمولی چیزیں ملیں گی، سو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے۔ اس میں قولی اور فعلی ادب داخل ہونے کے متعلق بیان کیا گیا اور اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی۔ اس قول پر بہت یہ کہا جا سکے گا کہ قصے کے بیان میں تقدم و تاخر ہو گیا، کہ بعد کا قصہ پہلے بیان ہوا اور پہلے کا بعد میں، تو یہ اشکال اس وقت ہوتا جب قرآن مجید میں خود قصوں کا بیان کرنا مقصود اصلی ہوتا، اور جب نظر نتائج پر ہے تو اگر ایک قصے کا اجزا میں ہر جز کا نتیجہ جدا ہو اور ان نتائج کے کسی اثر کا لحاظ کر کے جز مقدم کو مؤخر اور جز مؤخر کو مقدم کر دیا جائے تو اس میں نہ کوئی مذائقہ ہے نہ کوئی اشکال. دیگر مفسرین حضرات نے اس حکم کو اس شہر سے متعلق سمجھا ہے جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا, اور بعد مدت تی کے پھر اس پر جہاد ہوا اور وہ فتح ہوا, اور اس وقت یوشع علیہ السلام نبی تھے. یہ حکم ان کی معرفت سے شہر کے بارے میں ہوا تھا. قول اول کی بنا پر پچھلی خطاؤں میں وہ درخواست بھی داخل کر لینا مناسب ہے جو من و سلوہ چھوڑ کر معمولی خانوں کے متعلق کی گئی تھی. مطلب یہ ہوگا کہ یہ درخواست تھی گستاخی, لیکن خیر اب اگر اس ادا پر حکم کو بجا لائے تو اس کو معاف کر دیں گے, اور ہر قول پر یہ معافی تو سب کہنے والوں کے لیے عام ہوگی, اور جو اخلاص سے اعمال صالحہ کریں گے ان کا انعام اس کے علاوہ ہے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ترجمہ, پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے کہ جو کہہ دی گئی تھی ان سے, پھر اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان سے ان کی عدول حکمی پر. خلاصہ تفسیر, سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی. اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک سماوی آفت اس وجہ سے کہ وہ عدول حکمی کرتے تھے. فائدہ, یہ آیت آیت سابقہ کا تتمہ ہے. وہ کلمہ خلاف یہ تھا کہ حطتن بمعنی توبہ کی جگہ ازراہ تمسخر حبتن فی شعیرتن یعنی غلہ درمیان جو کے کہنا شروع کیا. وہ آفت سماوی طاعون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے. وہ آفتاب سماوی طاعون تھا جو حدیث کی روح سے بے حکموں کے لیے عذاب اور حکم برداروں کے لیے رحمت ہے. اس شرارت کی ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں طاعون پھوٹ پڑا اور بہت سے آدمی فنا ہو گئے. بعضوں نے ہلاک شدگان کی تعداد 70,000 تک بتائی ہے. معارف و مسائل, اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس شہر میں حطتن یعنی توبہ توبہ کہتے ہوئے داخل ہوں. انہوں نے شرارت سے ان الفاظ کو بدل کر حنتتن کہنا اختیار کیا, اس کی وجہ سے ان پر آسمانی عذاب نازل ہوا. یہ الفاظ کی تبدیلی ایسی تھی کہ جس میں صرف الفاظ ہی نہیں بدلے بلکہ معنی بھی بالکل الٹ ہو گئے. حطتن کے معنی توبہ یعنی گناہوں کو نظر انداز کرنے کے تھے, اور حنطتن کے معنی گندم کے ہیں جس کا کلمہ معمور بہا سے کوئی تعلق نہیں. الفاظ کی ایسی تبدیلی خواہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا اور کسی امر الہی میں بلا شبہ اور بالاتفاق حرام ہے, کیونکہ یہ ایک قسم کا استحزاء یا تحریف ہے. اسی پر یہ عذاب نازل ہوا. اب رہا یہ مسئلہ کہ معنی اور مقصود کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف الفاظ کی تبدیلی کا کیا حکم ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور ادا عبادت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بعض کلمات اور اقوال میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود اور ادا عبادت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ایسے اقوال میں لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں, جیسے اذان کے الفاظ مقررہ کے بجائے معنی کے دوسرے الفاظ پڑھنا جائز نہیں. اسی طرح نماز میں جو دعائیں مثلا سبحانک اللہم التحیات دعائیں قنوت تسبیحات رکوع سجود جن الفاظ سے منقول ہے انہی الفاظ میں ادا کرنا ضروری ہے. دوسرے الفاظ میں اگرچہ معنی وہی محفوظ بھی رہیں مگر تبدیلی جائز نہیں. اسی طرح تمام قرآن کریم کے الفاظ کا یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن سے جو احکام متعلق ہیں وہ صرف انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو قرآن کریم کے نازل ہوئے ہیں. اگر کوئی ان الفاظ کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں کر کے پڑھے جس میں معنی بالکل محفوظ رہے اس کو اصطلاح شریعت میں تلاوت قرآن نہ کہا جائے گا. اور نہ اس پردہ اس پر وہ ثواب حاصل ہوگا جو قرآن پڑھنے پر مقرر ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ معنی اور الفاظ نازل شدہ کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے جو الفاظ حطت کے بتلائے گئے تھے، یہ الفاظ بھی معمور بھی تھے، ان کا بدلنا خود بھی گناہ تھا، پھر تبدیلی ایسی کر دی کہ معنی ہی الٹ گئے، اس لیے عذاب آسمانی کے مستحق ہو گئے۔ لیکن جن اقوال اور کلمات میں اصل مقصود معنی ہی ہے، اصل الفاظ مقصود نہیں، ان میں اگر لفظی تبدیلی ایسی کی جائے کہ معنی پر کوئی اثر نہ پڑے، وہ پوری طرح محفوظ رہے، تو جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک یہ تبدیلی جائز ہے۔ بعض حضرات محدثین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی لفظی تبدیلی کو بھی جائز نہیں کہتے۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ، شافعی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حدیث میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ روایت کرنے والا عربی زبان کا ماہر اور مواقع خطاب اور جس ماحول میں حدیث وارد ہوئی ہے اس سے پوری طرح واقف ہو تاکہ اس کی غلطی سے معنی میں فرق نہ آ جائے۔ اور ائمہ حدیث کی ایک جماعت جس طرح الفاظ حدیث سنے ہیں اسی طرح نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کوئی لفظی تغیر و تبدل جائز نہیں رکھتے۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ علیہ، قاسم بن محمد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کا بھی یہی مسلک ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرات کا تعمر یہ ہے کہ اگر راوی حدیث نے کوئی لفظ نقل کرنے میں کوئی لغوی غلطی بھی کی ہے تو اس سے سننے والے کو اسی غلطی کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، اپنی طرف سے تغیر نہ کرے، اس کے ساتھ یہ ظاہر کر دے کہ میرے خیال میں صحیح لفظ اس طرح ہے مگر مجھے روایت اس طرح پہنچی ہے۔ ان حضرات کے استدلال اس حدیث سے ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائے تو یہ دعا پڑھے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس شخص نے نبی کا جگہ رسولک پڑھا تو پڑھ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ہدایت فرمائی کہ لفظ نبی کا پڑھا کرے، جس سے معلوم ہوا کہ لفظی تبدیلی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالی اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرا کوئی کلام سنا اور پھر امت کو اسی طرح پہنچا دیا جس طرح سنا تھا۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہے کہ جن الفاظ سے سنا تھا انہی لفظوں سے پہنچانا مراد ہے، حدیث کی روایت میں ٹھیک وہی الفاظ نقل کرے، مگر جمہور محدثین اور فقہا کے نزدیک اگرچہ اولا اور افضل تو یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے حدیث کی روایت میں ٹھیک وہی الفاظ نقل کرے جو سنے ہیں، اپنے قصد سے ان میں تبدیلی نہ کرے، لیکن اگر وہ الفاظ پوری طرح یاد نہیں رہے تو ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں نقل کر دینا بھی جائز ہے۔ اور حدیث بلغہا کما سمعہا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو مضمون سنا ہے وہی بعینی ہی نقل کر دے، اس کے مفہوم میں کوئی فرق نہ آوے، الفاظ کی تبدیلی اس کے منافی نہیں۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تائید میں فرمایا کہ خود یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ الفاظ کی تبدیلی بضرورت جائز ہے، کیونکہ خود اس حدیث کی روایت ہی ہم تک مختلف الفاظ سے پہنچی ہے۔ اور پہلی حدیث